اس سے میں نے آپ حضرات کی علمیت میں اضافے کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ کافی زیادہ محسوس کر رہا تھا کافی دن سے کہ بہت سے نمازی حضرات انہیں مسئلے نماز وضو سے متعلق معلوم نہیں تو بیچارے کافی گڑبڑ کر جاتے ہیں. تو 28 تاریخ منگل کی شب شام سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اور پیر کو میں نے تذکرہ کر لیا تھا کہ حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب مہاجر مدنی رحمتہ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے آسان نماز, اس میں سے میں ابھی وضو کے اور پاکی کے مسائل سنا چکا ہوں. پھر خیال ہوا کہ آج جمعہ ہے, ماشاءاللہ آپ حضرات بہت سے, ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات کے بنا پر اس سے پہلے اس میں شریک نہیں ہو سکے, تو آج یہ خیال ہے. ویسے روزانہ کا میں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ چند منٹ اس کتاب سے جو حضرت مولانا کی آسان نماز, اس سے آپ حضرات کو مسائل اور طریقہ وغیرہ بتاؤں گا, اور اس کے بعد پھر دوسرا درس جو حدیث کا ہوتا ہے وہ ہوگا. ابھی میں نے پاکی اور وضو سے متعلق مضامین سنائے اور غسل سے متعلق, آج ان سب کو آپ حضرات کو یعنی اعادہ کرتا ہوں اور پھر سے سنا دیتا ہوں. عورتیں بھی اور مرد بھی توجہ سے سنیں, ذہن میں محفوظ کر لیں اور اپنے اعمال میں جہاں کہیں بھی غلطی ہو اس کو درست کر لیں. گزشتہ جمعے کو اذان سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ میں راستے میں بھی ہوتا ہوں اور کہیں مجھے مسجد سے آواز آ جائے اذان کی تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, تو ہمارے دستورات میں آنے والی محترمہ کو خیال پیدا ہوا کہ گاڑی تو آگے نکل جاتی ہوگی تو پھر جواب کیسے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جواب تو وہاں سننے کے بعد شروع کر لیا اور پھر اس کی تکمیل اپنے طور پر کر لیتا ہوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مؤذن اذان جلدی دینے والے ہوں تو گاڑی میں چلتے چلتے بھی پوری ہو جاتی ہے, اگر نہ بھی پوری ہوئی گاڑی ہماری کافی آگے نکل گئی تو اس صورت میں میں اس کے جواب کسی بنیاد پر دے لیتا ہوں جیسے کہ میں سن رہا ہوں اور پھر اس کے بعد مسنون دعا دروشی پڑھ کے پڑھ لیتا ہوں. بہرحال میں نے اس وقت یاد کیا تھا کہ اصل مقصد تو جو اللہ پاک نے اعمال لگائے ہیں اس میں خانہ خالی نہ رہ جائے, اس کی اہتمام کے ساتھ خانہ پوری کر لیتا ہوں. فجر کے لیے بھی یاد کیا تھا کہ اول تو میں کوشش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی رہے کہ کہیں کی بھی اذان آ رہی ہو اور میں گھر میں اپنے سن لیتا ہوں تو اس پر جواب دیتا ہوں اور پھر درست پڑھ کے مسنون دعا پڑھتا ہوں. اور پھر پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز نہیں سن سکا, توجہ کے باوجود بھی کہیں کی آواز نہیں آئی مجھے, تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ مصلے پر سنتیں پڑھنے سے پہلے کھڑے ہو کر اذان کہہ لیتا ہوں, پھر درست پڑھتا ہوں, پھر مسنون دعا پڑھتا ہوں اور وہی دعا لمبی جو آپ سنتے ہیں دعا خیر ہے, اس میں بہت ساری چیزیں مذکور ہیں تو بہرحال وہ بھی پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد پھر سنتیں پڑھتا ہوں. تو اصل تو مقصد یہ ہے, ہمارے حضرت والا بھی فرمایا کرتے تھے, حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں آپ, کہ اصل مقصد تو کام سے ہے کہ بیچ میں ناغہ نہ آئے اور خانے جو بنے ہیں ان خانوں میں کوئی خانہ خالی نظر نہ آئے, تو بہرحال اپنے سے کوشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس کا اہتمام اور اسی طرح دوسرے کاموں کا اہتمام نصیب فرما دیا ہے. کھانے کھانے پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بغیر بسم اللہ کے کبھی کھانا شروع کیا ہو یا بغیر بسم اللہ کے کبھی پانی شروع کیا ہو, بے ساختہ کھانا شروع ہونے سے پہلے زبان پر اللہ پاک جاری فرما دیتے ہیں. پھر بھی شیطان بیچ میں جب چرکا لگاتا ہے بس ایسا ڈالتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں تجھے اللہ ذلیل اور خوار اور زیادہ کرے, میں پڑھتا ہوں بسم اللہ اول ہوا کرو. نماز میں کبھی گڑبڑ کرا دیتا ہے, میں کہتا ہوں کہ تو نے تو گڑبڑ اس لیے کرائی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے, چل میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں. تو بہرحال اسی طرح غسل کے دوران میں کبھی بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے سنجا صحیح سے نہیں لیا تھا. میں نے کہا تو چل تجھے ذلیل اور خوار کروں, آؤ دوبارہ سنجا لے کے پھر غسل کر لیتا ہوں, کہ تو ذلیل اور خوار ہو جا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے. بہرحال اللہ پاک کی مہربانی اور ان کا کرم ہوتا ہے, جس کام کے لیے بھی ہم آپ اہتمام کر لیں تو اللہ پاک پھر فضل فرماتے ہیں کہ بے صاف تگی کے ساتھ وہ ادائیگی ہوتی ہے. ماشاء اللہ اسی طرح سے مسجد میں آنے اور مسجد سے نکلنے, چپل جوتی پہننے اور اتارنے سے متعلق, کپڑے پہننے اور اتارنے سے متعلق, گھر میں داخل ہونے اور نکلنے سے متعلق اللہ پاک کا شکر ہے غرب کے. جیسا کہ آپ حضرات کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ صبح سے شام تک اللہ پاک کی یاد کا سلسلہ جاری رہے, تو اس لیے بہرحال عورتیں جو ہے ان کو بھی اذان کا جواب دے کر اتنی زبردست عادتیں حاصل کر لینی چاہیے. اور اللہ پاک بڑے کریم ہیں جس نے اپنے نام کو اتنا بلند فرمایا اور ایسا یہ شعار دین بنایا, اور اپنے نام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو بھی بلند فرمایا, ورفعنا لک ذکرک کی کھلی مثال دکھائی. تو بار کے باقی کے مسائل ضروری ضروری حضرت مولانا نے چھوٹی سی کتاب لکھی, لیکن ماشاءاللہ یہ اتنی مقبول ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہوگی اور فائدہ اٹھانے والوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. تو کافی وقت سے خیال ہو رہا تھا, پھر دل میں یہ ہوا کہ دونوں سلسلے شروع کر دوں, آسر میں تھوڑی سی دیر مسائل اور تھوڑی سی دیر حدیث شریف ہو جائے. اور آپ حضرات سے درخواست بھی کی تھی, آپ کو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں تو جمعے کے دن باہر سے ہی بڑے اہتمام سے آتے ہیں ماشاءاللہ, اور بارک اللہ, اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور اللہ پاک دعا عطا فرمائے. تو اس کے علاوہ بھی جیسے عام دنوں کے لیے بھی میں نے درخواست کی تھی کہ بھئی آپ حضرات تھوڑی سی دیر بیٹھ جایا کریں, یہ مسائل سن لیا کریں تاکہ آپ کی عبادتیں صحیح طور پر ادا ہو جائیں. تو اللہ کا نام لے کر یہ آپ کو پھر سے سناتا ہوں جو یہ تین دن میں میں نے منگل بدھ جمعرات تین دن جو مسائل سنائے ہیں وہ آپ حضرات کو پھر بھی سناتا ہوں, مستورات بھی سن لیں گے آپ حضرات بھی. اور اس طرح سے جمعے کے جمعے انشاءاللہ زندگی بخیر جو بیچ میں جتنے دن بھی مسائل سنے ہوں گے حاضر ہونے والوں نے, تو پوری کوشش ہوگی کہ جمعے کے دن آپ تمام حضرات کو پھر وہ دوبارہ سے سنا دوں. تو اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد وہ فائدہ اٹھائے گی اور مسائل یاد رکھے گی. ظاہر میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے, اور اللہ پاک نے سجدہ وغیرہ کے مسائل بھی رکھے ہیں, معلوم ہو تو آدمی اسی کے مطابق درستی کر لیتا ہے, نہیں معلوم ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس میں توجہ سے سن لیجیے, طہارت کا خیال, طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے. قرآن شریف میں ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ پاک محبت کرتے ہیں ان سے جو بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں, باوضو رہتے ہیں, اور اس طرح سے غسل کی بھی حاجت نہیں رہتی. اگر حاجت پیش آ جاتی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں. جس کو غسل کی حاجت ہو اس ناپاکی کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں, اور اس کا اصطلاحی نام ہے حدث اکبر. اور جس کو وضو کی حاجت ہو, جس کا وضو نہیں وضو کی حاجت ہو تو یہ چھوٹی ناپاکی کہلاتی ہے, اس کا نام ہے اصطلاحی حدث اصغر. تو آدمی کے لیے دونوں حدثوں سے دونوں ناپاکی سے پاک ہونا بہت زبردست فضیلت کی بات ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے, کوشش کیا کریں کہ باوضو رہ سکیں جتنا بھی زیادہ ممکن ہو, تو اللہ پاک بڑے زبردست کرم فرماتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے استاد تھے ملا جیون رحمتہ اللہ علیہ, ایک لگا کے سائے کرنے والے نے ادھر کی ادھر لگائی اور ان کو کہا آپ کے خلاف, آپ کو ان کے خلاف کہہ دیا. تو حضرت ملا جیون رحمتہ اللہ علیہ نے جب کہا کہ بادشاہ آپ کے خلاف اس طرح سے تیاری کر رہے ہیں, تو انہوں نے جلدی سے وضو کیا اور وضو کر کے فرمایا کہ ہم مسلح ہو گئے ہیں اب آنے دو. پھر جا کر اس نے وہاں بھی لگائی کہ میں نے جب ان سے یہ کہا تو انہوں نے وضو کر لیا اور یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ میری کیا مجاز ہے میں استاد کا مقابلہ کروں. تو بہرحال یہ ہتھیار ہے ہمارا مسلمانوں کا وضو, تو اس کو کوشش کریں کہ آپ ہم باوضو زیادہ سے زیادہ رہ سکیں. مجبوری جس کی ہو تو بہرحال اللہ صاحب اس کو صحت عطا فرمائے اور عافیت. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہاری آہٹ جو ہے وہ اپنے سے آگے پائی پیروں کی آہٹ. تو فرمایا کہ رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں کرتا ہوں, وضو اچھی طرح سے کرتا ہوں اور جب وضو کر لیتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں جس کا اصطلاحی نام ہے تحیت الوضو. بہرحال یہ ایک بہت زبردست فضیلتوں کے عمل ہیں, ہمیں آپ کو اس پر مداومت کی کوشش کرنی چاہیے. اور ویسے نماز کے لیے اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے تو وضو ضروری اور فرض ہے. فرماتے ہیں حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا. اب آمدن برسر مطلب وضو کے فرائض. وضو میں چار فرض ہیں. نمبر ایک, پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ کا دھونا. نمبر دو, دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا. نمبر تین, چوتھائی سر کا مسا کرنا. اور نمبر چار, دونوں پاؤں کپڑوں سمیت دھونا. پھر سن لیجئے, وضو میں چار فرض ہیں. نمبر ایک, پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا, یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے تک, یہ سارا اپنا حصہ جو ہے اس کا دھونا فرض ہے. اور اسی طرح سے نمبر تین, چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. اور نمبر چار, دونوں پاؤں کفنوں سمیت دھونا. خوب اچھی طرح دھویا کریں کہ کہیں سے بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہنے پائے. اگر جگہ خشک رہ گئی اور علم بھی ہوا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, اس لیے اس کو دھونا چاہیے اچھی طرح سے. وضو کی سنتیں, نیت کرنا, شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے تین بار دونوں ہاتھ پیرائی تک دھونا, پھر تین بار مسواک کرنا اور کلی کرنا, پھر تین بار ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالیں سیدھے ہاتھ سے اور ناک کو صاف کریں الٹے ہاتھ سے, یہ ضرور یاد رکھیں. ویسے عموماً اہتمام تو ہے, پھر بھی توجہ رکھیے گا. اور تین بار چہرہ دھونا اور سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا, داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا, داڑھی میں پانی ڈال کر اور اس طرح سے کہ آپ کی پشت اوپر کی طرف ہو اور ہتھیلی نیچے کی طرف ہو, اس طرح سے داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہیے اور سلال کرنا چاہیے, یہ سنت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھل جائے, یعنی دیر نہ کریں, جلدی جلدی وضو اس طرح کریں کہ پہلا عضو خشک نہیں ہونے پایا کہ دوسرا دھل گیا. اور ترتیب بار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے, پھر کونوں سمیت ہاتھ دھوئے, پھر سر کا مسح کرے, پھر پاؤں دھوئے. پھر ترتیب سے یہ کام کرنا یہ سنت ہے. تو اس طرح سے یہ تمام سنتیں بھی وہ تمام ادا کرنی چاہیے, اجر و ثواب ملے گا. ایک دفعہ پھر سن لیجئے, وضو کی سنتیں, نیت کرنا, شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے تین بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا, پھر تین بار کلی کرنا اور مسواک کرنا, پھر تین بار ناک میں پانی ڈالنا. مسواک جو ہے اس کی بڑی زبردست فضیلت ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے فرمایا کہ جس نماز کے لیے وضو کیا گیا اور اس وضو میں مسواک کی گئی اس کا درجہ جو ہے 70 گنا زیادہ ہے اس نماز سے کہ جس کے لیے وضو کیا گیا اور اس میں مسواک نہیں کی گئی. مسواک تینوں کی زیادہ افضل ہے, ویسے کسی بھی درخت کی ہو تو درست ہے, تینوں کی مسواک زیادہ افضل ہے اور تقریباً ایک بالغ کے قریب ہو. اور اس کو اس طرح سے کر لیں کہ دائیں جانب بھی پھیریں, بائیں جانب بھی, سامنے کی جانب بھی, اور دونوں ऊपर नीचे के दांतों के जो बीच के हिस्से हैं उनमें भी और पीछे की तरफ, और बहुत मुनासिब तरीके से। ऐसा नहीं कि जोर से मशीन चला दें। आप हजरात मेरी तरफ देखिए कि बाद आदमियों को देखा है, विश्वास जब करते हैं तो इतनी तेजी से हाथ चलाते हैं, तो इतनी तेजी से मसूड़े भी छिल जाते हैं, और बाद वक्त ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जोर लगा लगा के दांत जल्दी टूट जाते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, चचा होते थे हमारे रिश्ते में, तो उनका ये आलम था कि वो बहुत ज्यादा रगड़ते थे। मेरे वालिद साहब भी और हमारे और भी अजीज आपस में सारे बड़े दोस्त दोस्त भी थे, रिश्तेदारियां भी थी, तो वो क्या करते थे उनसे कि भाई आप विश्वास करते हो, क्या करते हो, मशीन चलाते हो, दांत आपके जल्दी टूट जाएंगे, मुनासिब तरीके से विश्वास किया करो। तो वो सुनते नहीं थे। तो फिर ये हुआ बिलाकर कि उनके दांत बहुत कम उम्र में, जो उम्र दांत टूटने की नहीं होती उसमें उनके दांत टूट गए, उनको बत्ती सी लगवानी पड़ी। अब वो रह रहकर पछताते थे कि तुम लोग जो कहते थे मान लेता तो अच्छा था, कि दांत अपने असली को तो और भी चलते, तो इसलिए मुनासिब तरीके से मतलब विश्वास चलानी चाहिए, बहुत ज्यादा जोर से नहीं। और इतनी मोटी हो तकरीबन अपनी जो शहादत की उंगली होती है इतनी मोटी, तुलसी की तरह से मोटी ना हो कि आदमी मुंह में डाले मुंह चिर जाए पूरा और जख्मी हो, ऐसा ना हो। बहरहाल विश्वास का बड़ा तमाम किया करें, और इसके साथ साथ दिल में यह भी अर्थ करूं कि मुंह की सफाई का भी बड़ा तमाम रखा करें। टूथपेस्ट मंजन वगैरह जो आप मुनासिब समझते हो जरूर इस्तेमाल किया करें, और खसूसन पान खाने वाले हजरात से तो और भी ज्यादा दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने मुंह की सफाई का और भी ज्यादा इस्तेमाल रखा करें, क्योंकि आदमी जब बात करता है तो मुंह आमने सामने होते हैं, ऐसी सूरत में अगर मुंह साफ ना हो तो अगले को बात करने में घिन महसूस होती है और वो नागवार होता है। इसलिए मुंह को नाक को बहुत साफ रखना चाहिए, हाथों को पैरों को नाखून काटते रहना चाहिए और साफ सुथरे रखना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस बात के लिए फरमाते हैं कि इतनी ताकीद की मुझे, इतनी ताकीद की मुझे लगा कि इसको फर्ज कर देंगे। और इसके फजाइल में से हजरात फकहाए इकराम ने 80-82 फायदे बयान किए हैं, बड़े बड़े फायदे। सबसे बड़ा फायदा अल्लाह की रजा मकसूद, इससे अल्लाह की रजा मिलती है, और फरमाया कि मुंह की सफाई होती है। और बहुत अहम फायदों में मिन जुमला इनके फायदा यह भी है कि खात्मे बिल खैर की बहुत उम्मीद हो जाती है। तो इसलिए मिसवाक का एहतमाम करें, और इस तरह से एक की मिसवाक दूसरा इस्तेमाल न करें बगैर इजाजत के। अलबत्ता मियां बीवी एक दूसरे की मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसवाक को इस्तेमाल करें, अच्छी तरह धोएं पहले, फिर इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल के बाद फिर धोएं। मिसवाक का लुआब न पिए। हजरत फुकहा ने फरमाया कि इससे बर्फ की बीमारी का खतरा होता है, और इसको जहां तक भी आसान हो सके और मुमकिन हो तो धोने के बाद इसको खड़ी करके रखा करें कि बुरश ऊपर की तरफ हुआ करे। बहरहाल इस वक्त जो चंद जरूरी बातें जहन में आई मिसवाक से मुतालिक आप हजरात के गोश गुजार कर दी हैं। पकड़ने का भी इसका खास अंदाज है कि ये छंगलियां जो है नीचे की तरफ होती है, और ये शहादत की उंगली ऊपर और अंगूठा नीचे, तो खास अंदाज से पकड़ते हैं। और इस तरह से इस अमल को अंजाम देने में भी कि खास इसका अंदाज है सवाब मिलते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक करम फरमाए, और साथ साथ ये बात भी याद रखिए जिंदगी दे अल्लाह पाक और फिर ऐसे मौके नसीब हों कि रोजे की हालत में भी मिसवाक करना जो है ये मना नहीं है। चाहे कितनी कड़वी मिसवाक हो, नीम तक की भी हो, तो भी मना नहीं। हजरत फकहाए इकराम ने लिखा है अगर कि उसका जायका जो है वो गले में महसूस हो लेकिन मिसवाक मना नहीं, उसमें अजर सवाब और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि रोजे की हालत में, खासतौर से रमजान के रोजे की फजीलत सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो बयान की है, तो उस फजीलत को हासिल करने के लिए रोजे की हालत में भी मिसवाक का एहतमाम जारी रहना चाहिए। आगे फरमाया 3 बार नाक में पानी डालना, सीधे हाथ से पानी डालें, उनके हाथ से नाक साफ करें, और 3 बार चेहरा धोना, सारे सर का और कानों का मसा करना, दाढ़ी और उंगलियों का फिलहाल करना। उंगलियों को हाथ में ऐसा हाथ की उंगलियों के अंदर इस तरह से आप मिला लें डाल नहीं करके, और अच्छी तरह से मिला लें कि कोई जगह खुश्क बाकी न रह जाए, तो हाथों की उंगलियों का इस तरह कर लें, और पैरों की उंगलियों के खिलाल के लिए दाएं पैर की छंगलियां से शुरू करें, الٹے ہاتھ کی یہ چھنگلیاں اس کو اندر ڈال ڈال کے اور یوں گھماتے رہے, جیسے یوں گھمایا اس طرح سے برابر والے میں اس طرح ڈال کے چھوڑی, یعنی الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں کو ڈال کے یوں گھمانے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, کیونکہ پاؤں کی انگلیاں چھوٹی بھی ہیں اور بعض آدمیوں کی بہت ہی ملی ہوئی ہوتی ہیں, پانی اس میں نہ پہنچنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں, تو اس طرح سے انگلیوں میں یہ انگلی ڈال کر اور اس طرح سے نیچے بھی بھگو دے تاکہ کوئی جگہ خشک رہنے نہ پائے. تو سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کریں فلال کرنا اور اس طرح سے پھر آخر میں الٹے پاؤں کی چھنگلیا پر ہی جا کر ختم ہوگا فلال. فرماتے ہیں لگاتار اس طرح وضو کرنا کہ پہلا ہاتھ مخصوص نہ ہونے پائے اور دوسرا ہاتھ بھول جائے. ترتیب بار دھونا, پہلے منہ دھوئے پھر کونے سمے ہاتھ دھوئے پھر سر کا مزہ کرے پھر پاؤں دھوئے. سننے چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ہو جاتا ہے اور محرومی ہو جاتی ہے, سنت کا تارک بن جاتا ہے. اس کے بعد مستحبہ کے وضو ممکن ہو تو قبلہ رو ہو کر بیٹھنا اور عضو کو مل کر دھونا اور دانی طرف سے شروع کرنا, بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا, وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, والدین کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, زمزم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, اسی طرح سے استاد وغیرہ بزرگ کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, بارش کا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. مستحب کے معنی کہ کر لیں گے تو ثواب, نہیں کریں گے تو کوئی معاوضہ بھی نہیں. فرماتے ہیں اور دوسرے یہ کہ دوسرے سے مدد نہ لینا, آدمی خود وضو کرے اپنے طور پر سارے کام خود انجام دے, جیسے بزرگوں کی اگر خدمت کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹا دیا کرے تو اس میں مذاقہ نہیں کہ لوٹا ہو تو اس میں لوٹا سنبھال لیا یا ہاتھ وغیرہ دھلانے ہوئے پاؤں دھلانے ہوئے دھلا دیے کہ آرام سے وضو کر لے, تو اس میں بزرگوں کی خدمت کی نیت کی بنا پر انہیں اجر و ثواب ملے گا. لیکن ویسے آدمی اپنے طور پر اسے کوئی معذوری نہیں تو وہ خود ہی وضو کر لے. فرماتے ہیں مستحب کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا اور مستحب کا درجہ سننے سے کم ہے. امید کرتا ہوں کہ خیال میں رہے گا اور انشاءاللہ یاد رہے گا. اس کے بعد مکروہات وضو, ناپاک جگہ کو ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا, سیدھے ہاتھ سے ناشتہ کرنا, پانی زیادہ بہانا, وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا, خلاف سنت وضو کرنا, یعنی جو ترتیب بتائی گئی ہے اس کے خلاف کرنا, پہلے پاؤں دھو لیے پھر ہاتھ دھو لیے پھر منہ دھو لیا, ترتیب بگاڑ دے تو یہ مکروہ ہے. وضو کے دوران میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں, دعائیں پڑھنی چاہیے قبول ہوتی ہیں, اور بعض کتابوں کے اندر باقاعدہ سب دعائیں شروع سے لے کر آخر تک وضو کے سلسلے میں لکھی ہیں, درمیان میں عربی میں یاد ہو تو وہ کر لیں, نہیں تو اپنی اردو میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا چہرہ چمکتا دمکتا کیجیے جس دن کے چہرے سفید بھی ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے, یا اللہ ہاتھ دھونے لگے جب میرے نام آیا مال میرے ہاتھ میں دے دیجیے, سیدھے ہاتھ میں دیجیے اور پھر وہ فرمائیے الٹے ہاتھ میں مت دیجیے, اور اسی طرح سے پیروں کا نمبر آیا کہ یا اللہ مجھے مضبوطی عطا فرمائیے, تو بات قدم عطا فرمائیے جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. اور ہمارے حضرت والا تو ارشاد فرماتے تھے کہ غسل کرو یا وضو کرو تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیا کرو دعا کہ یا اللہ اندر بھی اور باہر بھی مجھے پاک کر دیجیے. اور وضو کے دوران کی دعا آپ اگرات کو کافی دے چکا ہوں اور اب بھی جو لینا چاہتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں, تو اس میں وضو کے دوران میں دعا پڑھ کیا کریں تو اس کی برکت جو ظاہر اس میں وہ ہے یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ اللہ پاک کی مہربانی ہو جاتی ہے, اپنے ذاتی مکان عطا فرما دیتے ہیں. بہت حضرات جو ہیں وہ اس کا مشاہدہ کر چکے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اور ہمارا کارڈ بھی چھپا ہوا ہے دیتا رہتا ہوں, بس مرضی اللہ پاک کی کہ جب چاہیں عطا فرما دیں, تو بہرحال یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں, اسی طرح سے کلمہ شہادت بھی پڑھتے رہا کریں اور خوب دعا کر لیا کریں, جو بھی کرنی ہو تو قبولیت بہت ہوتی ہے. دنیا کی باتوں سے بچنا چاہیے. ارشاد فرماتے ہیں وضو کے توڑنے والی چیزیں, ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, پخانا کرنا یا پیشاب کرنا یا ہوا کا خارج ہونا, خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا, اپنی جگہ سے بہ گیا تو وضو جاتا رہتا ہے, منہ بھر طے ہونا, طے ہوئی اور اتنی ہو گئی کہ منہ میں رک نہیں سکتی تھی, اتنی مقدار میں اگر ہو گئی تو وضو جاتا رہتا ہے, اور اسی طرح ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونا, سو گئے بے سد ہو گئے بالکل بے خبر ہو گئے تو وضو جاتا رہتا ہے. البتہ یہ بھی یاد رکھیے کہ عام طور سے جمعے کے دن چونکہ مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو سکون کی جگہ ہے, تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں, تو سکون کے بنا پر آدمی کو نیند کے جھٹکے آتے ہیں, ہزار کوشش کے باوجود بھی جھٹکے کھاتا ہے, لیکن وہ بارہ نہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور نہ لیٹا ہے تو ایسے صورت میں ہوش میں بھی ہے, جھٹکے بھی آتے ہیں تو اس سے وضو نہیں جاتا. بارہ کوشش تو یہی کیا کریں کہ ہوش میں رہے اور جاگتے رہے, لیکن پھر بھی بعض وقت کچھ کیفیت ایسی سکون کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تاری ہو جاتی ہے. نشے میں مست ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا, اس سے بھی وضو جاتا رہتا ہے. بیماری کی وجہ سے بے ہوشی ہو گئی, ہوش آواز ختم ہو گئے تو وضو چلا گیا, یا نشے کی کوئی چیز اتنی پی لی کہ جس کی وجہ سے ہوش آواز جاتے رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. رکوع سجدے والی نماز میں ٹھٹھا مار کر ہنسنا, جس کو کہتے ہیں ٹھٹھا مار کے ہنسنا, زور سے ایک دم کھلکھلا کے جو ہنستا ہے تو اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز خود ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اگر کبھی بھی انسان ہے کوئی ایسا غلبہ ہو گیا تھا کہ نماز کے دوران میں یا وضو کرنے کے بعد بہت زیادہ ٹھٹھا مار کے جو ہے اس طرح سے نماز سجدے رکوع والی, یعنی پانچوں نمازوں میں سے یا نوافل میں سے کوئی بھی نماز ہو سجدے رکوع والی, اس میں ہنس پڑا ٹھٹھا مار کے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا. پہلے وضو ٹوٹے گا پھر نماز ٹوٹے گی. یہ فرائض اور سنتیں اور مستحبات اور مکروہات اور جو وضو توڑنے والی چیز ان کو نوافل کہتے ہیں, تو بہرحال ان کو یاد رکھیے. وضو کرنے کا طریقہ فرماتے ہیں, وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھو, اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں, قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہو تو کر لو بہت اچھا ہے ورنہ مذائقہ نہیں, اور آستینے کو نیچے سے اوپر تک چڑھا لو, پھر بسم اللہ پڑھو اور تین بار گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھو, بسم اللہ پوری پڑھ لیں. اس میں ایک اور کہ بسم اللہ العظیم الحمد للہ علی دین الاسلام, یہ بھی منقول ہے. اور میں بالکل جب چھوٹی عمر کا تھا تو اس وقت میرے بھائی بڑے محروم کے دوست تھے, انہوں نے ایک کتاب دی تھی اس میں بہت دعائیں تھیں, تو اس وقت سے جو یاد کیے تو ماشاءاللہ جب وضو کرنے لگتا ہوں بے ساتھ کا زبان پر ہی آ جاتی ہے, اور جب مسجد میں آتا ہوں تو اعوذ باللہ العظیم وبحمد الکریم السلطان القدیم من الشیطان الرجیم نوائے سنت الاعتکاف, یہ بے ساخ کا زبان پر آ جاتی ہے. بہرحال بسم اللہ جو ہے وہ وضو سے پہلے پڑھ کر شروع کر لیں. اور تین بار بچوں تک دونوں ہاتھ دھو, پھر تین مرتبہ انگلی کرو اور مسواک کرو, مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو. ویسے اہتمام کرنا چاہیے کہ مسواک کو ضرور استعمال کیا کریں اور اچھا کریں. پھر تین بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نم جگہ تک پانی لے جائیں. پھر تین مرتبہ منہ دھو, منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ ایسے ایسے پیشانی پر ڈال کر دھو, پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح سے دھو لیا کرو. پھر کونے سمے دونوں ہاتھ دھوئیں, پہلے دانا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ تین دفعہ, پہلے دانا ہاتھ تین دفعہ پھر بایاں ہاتھ تین دفعہ دھو, پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسا کرو پہلے, پھر کانوں کا مسا کرو, دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتا رہے ہیں جیسے. پھر تین تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو, پہلے دانا پاؤں پھر بائیں پاؤں دھو, سر کا مسا اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے بھگو کر انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر بدھی تک لے جاؤ, پھر بدھی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آؤ, اس کے ساتھ ہی کانوں کا نوٹا اس طرح کرو کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو, اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسا کرو, اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کرو, اور جب وضو مکمل ہو جائے تو دعا مقبول پڑھ لو, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور کلمہ شہادت پڑھ لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایک بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ کلمہ شہادت 3 دفعہ پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کریں. اس کے بعد غسل کا طریقہ ہے, جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے, اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو اچھی طرح سے دھو لے, پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اگر پختہ جگہ ہو یا پٹرا وغیرہ ہو یا تف وغیرہ ہو یا پتھر یا سل وغیرہ ہو اس پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی ساتھ کے ساتھ دھو لے, اور اگر کچی جگہ میں غسل کر رہا ہو تو پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں دھو لے. غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائے اور منہ بھر کر کلی کرے, اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے, منہ میں پانی ڈال کر اس طرح منہ پر کر کے کرے, یہ غرارہ کہلاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ وضو کے اندر جو اس میں غسل کے اندر جو وضو کرتے ہیں تو وہ وضو باقی رہتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگا ہونے کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اور بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ باقاعدہ جب وضو کر لیا غسل کر لیا تو پھر باہر نکل کر پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, وہی وضو باقی ہوتا ہے. خود آدمی کو اپنے سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, حتیٰ کہ دوسرے کا سطر دیکھنا اگر سے حرام ہے لیکن اگر نظر پڑ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیے. لیکن بہت بڑی تعداد کے جن کو پوری دین کی باتیں معلوم نہیں, ان کے متعلق مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ وہ وہم کے اندر پڑتے ہیں کہ جی جو وضو کیا تھا ننگے تھے تو وضو ٹوٹ گیا, ایسی بات نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ نے غسل اس طرح کر لیا کہ کسی تالاب میں چلے گئے, اس میں خوب ڈبکیاں لگا لی, پورا بدن بھیگ گیا, یا سمندر میں نہا لیے یا دریا میں نہا لیے, مطلب یہ بڑے پانی میں کسی میں خوب بھیگ گئے سارے نہا لیے, یا بارش میں اتنے بھیگ گئے خوب نہا لیے, تو آپ کا غسل ہوا تو اس کے درمیان میں جو ہے اس کے ذیل میں وضو بھی آپ کا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ اگر چاہیں تو اس سے کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, باقی پوری طرح سے متصور ہے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے, جو حضرات اس طرح سے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں, اور جو غسل سے پہلے وضو کیا ہے وہ وضو ان کا باقی ہے, بعد میں تو باہر نکل کر وضو کا اہتمام کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے, اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائے, اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالے, پھر 3 بار دائیں کندھے پر, پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے, اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے, بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا. اور اگر نلکے سے نہ رہے ہیں یا شاور سے نہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ کہ بدن کو خوب اچھی طرح مسل لیں اور پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچا لیں تاکہ کوئی جگہ خشک رہنے نہ پائے. اگر غسل کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھولے ہوئے پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے حج میں ایک صاحب حج وضو کر کے ہٹے تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب ذرا اپنی کوہنی اچھی طرح دھو لیجیے, کہنے لگے میں نے وضو کر لیا, میں نے کہا کہ آپ کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا, تو بہت خوش ہوئے وہ اور بہت مشکور ہوئے, کہنے لگے بڑی آپ کی مہربانی آپ نے بتا دیا. تو خصوصاً وضو میں غسل میں کوہنی کا نیچے کا حصہ جو اس میں جو سوراخ ہے گڑا ہے وہاں امکان ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے بہ جائے اور بلبلا بن جائے اور پانی اندر نہ پہنچے, اسی طرح سے تخلوں کے اندر جو پیچھے کی طرف کو گڑا ہے اس میں بھی ہاتھ اچھی طرح لگا کر پانی پہنچایا کریں. حضور نے اس کے لیے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار, ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ جو ہے بربادی ہے اس کے لیے جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں, اس لیے توجہ کے ساتھ میں ان گڑوں کو بھی رو لیا کریں اور دھو لیا کریں. غسل کے فرائض, غسل میں تین فرض ہیں. نمبر ایک, خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کلی کرنا. اگر روزانہ ہو تو خوب اچھی طرح غرارہ وغیرہ کر لیں تاکہ پورا اندر تک جو ہے وہ بھیگ جائے. اور نمبر دو, ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے. اور نمبر تین, تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا, یہ فرض ہے. غسل کی سنتیں, غسل کی نیت کرنا, اور نمبر دو, ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا. نمبر تین, پھر وضو کرنا. نمبر چار, بدن کو ملنا. اور نمبر پانچ, سارے بدن پر تین بار پانی بہانا. غسل کے مکروہات یہ ہیں, پانی بہت زیادہ گرانا, اور نمبر دو, اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح سے غسل نہ کر سکے. اور نمبر تین, ننگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے باتیں کرنا یا قبلہ رو ہو کر غسل کرنا. غسل کے دوران میں بات چیت منع ہے, اور اس طرح سے مشکل ہو جاتی ہے. ایک صاحب کا لطیفہ سنا کہ وہ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے فارغ ہونے کے لیے, ویسے ہی موبائل آ گیا. کہنے لگے کہ بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ ان کو یہ بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, دوسرے سلام نہیں کر سکتا, بڑی مشکل ہو گئی. پھر ان سے کہا کہ میاں اس وقت موقع نہیں ہے, ذرا بعد میں بات کرنا. تو بہرحال مشکل پڑ جاتی ہے, تو کوئی بہت ہی شدید معاملہ ہو تو بعد سے کوئی بات کرے تو کر لے, ورنہ معذرت کر لے. تو نہاتے وقت اس طرح سے کوئی بات چیت جو ہے اس کی بھی گمان آتے ناپسندیدہ مکرو ہے. اور اسی طرح سے قبلہ رخ یاد رکھیے, تھوکنے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ رخ تھوکنے سے بھی منع فرمایا ہے. استنجا کے سلسلے میں بھی تاکید فرمائی ہے کہ جب استنجا کرو یا غسل کرو تو چھوٹا استنجا ہو یا بڑا, قبلہ رخ بھی مت بیٹھو اور پیٹ بھی مت کرو. تو اس کا بھی ہمارا بڑا خیال رکھیں کہ نہاتے ہوئے ہمارا سامنا بھی نہ ہو قبلے کی طرف اور پیٹ بھی نہ ہو. اسی طرح سے پیشاب پہانے کے وقت بھی ہماری پیٹ بھی نہ ہو اور سامنا بھی نہ ہو. گھروں میں اپنے بیت الخلاء اس طرح بنائے کہ سامنے ہونے کا قصہ نہ ہو اور پیٹ کا بھی نہ ہو. اور کھلی جگہ میں بھی کہیں استنجا کرنا ہو تو پہلے اسی طرح سے سوچ لیں کہ قبلہ رخ کدھر ہے, تو اس حساب سے اپنی جو ہے وہ بیٹھے, اور قبلہ رخ بھی نہ ہو اور اس طرح پیٹ بھی نہ کریں. تھوکنے میں بھی بڑا خیال رکھیں, اور تمام تیزی سے نعمت کے طور پر اس پر بھی عرض کرتا ہوں کہ یہاں تو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ مغرب میں قبلہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. میرے سارے بزرگوں کی دعائیں اور تربیت, اللہ تعالیٰ کا فضل خاص کہ حرمین شریفین کے موقع پر بھی ظاہر تھوک آتا ہے, تو میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ قبلہ رخ نہ ہو, کیونکہ وہاں حرم شریف کے تو اطراف میں چلنا پھرنا ہوتا ہے, کبھی کسی طرف بھی جانا ہو جاتا ہے کسی طرف بھی. تو بہرحال تھوکنے کے وقت میں اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ یعنی حرم شریف کس طرف ہے. مسجد نبوی کے اس میں بھی, حاضری میں بھی, مدینہ منورہ میں بھی پورا خیال رکھتا ہوں کہ قبلہ رخ بھی نہ ہو اور سرکار کی مسجد کا رخ بھی نہ ہو. اسی طرح کسی اور مسجد کا بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کہیں مسجد کے پاس سے گزر رہا ہوں اور تقاضا ہو گیا تھوکتا تو میں وہاں اس طرف ہو کر کے کبھی نہیں تھوکتا, آگے نکل جاتا ہوں پھر تھوکتا. اور اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے جو اس ناچیز کی اپنی ایک سوچ ہے, کوئی عمر رسیدہ ہستی ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی آدمی ہو, کوئی بھی ہو, ان کی طرف بھی منہ کر کے نہیں تھوکتا ہوں, یہ کسی کی دل آزاری ہوگی. تو آپ بھی اگر اس چیز کا خیال رکھیں گے اور اگر ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑے مرتبے پائیں گے. اب خدا خواہیں توفیق ادب, بے ادب محروم مان از فضل رب. اللہ پاک سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں اور بے ادب محروم رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے اپنے مہذب بندوں میں داخل و شامل فرمائے. فرماتے ہیں کسی کو اپنی شرمگاہ دکھانا یا رانے یا گھٹنے دکھانا حرام ہے. عورت کے لیے تو سارا وجود ہی پردہ ہے, اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک, ناف بھی داخل ہے پردے میں اور گھٹنے بھی داخل ہے پردے میں, اس جگہ کا دکھانا دیکھنا یہ حرام ہے, سوائے میاں بیوی کے کہ ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کے علاوہ دوسرے کو کسی کو بغیر مجبوری اور ضرورت شرعی کے دکھانا حرام اور دیکھنا بھی حرام. گناہ ہے بہت بڑا دوسرے کے ستر کو دیکھنا اور اپنا ستر دکھانا. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, ہمیں آپ کو یہ تمام جو مسائل سنے ہیں صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ, اس کے بعد نماز کا بیان آئے گا. بیچ میں سناتا رہوں گا, اگر انشاءاللہ زندگی بقیر اگلے جمعے کو آپ حضرات کو پھر سے سناؤں گا. اس کے بعد حدیث شریف سن لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں میت کے پیچھے رہ جاتی ہیں, نمبر ایک اس کے گھر والے, نمبر دو اس کا مال, اور نمبر تین اس کا عمل. پر دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے. اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. اللہ پاک نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے. اس سے پہلے مضمون میں آپ سن چکے ہیں کہ حکم ہوا ہے اللہ پاک کا کہ قدر کرو, جلدی کرو نیکیوں میں. بھروسہ نہیں ہے کہ کب وقت پورا ہو جائے, سانس پورے ہو جائیں. اس لیے آدمی کو اللہ پاک نے جو نعمتیں بخشی ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کام میں لاتا رہے. یہ مال ہے اور یہ جان ہے, اس میں خوب اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت کرے. تو تین چیزیں آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں جن میں سے دو لوٹ جاتی ہیں. آدمی نے مال کمایا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو کھا لیا پی لیا وہ برابر کر دیا, پہن لیا اور لیا پرانا کر دیا, اور جو آگے بھیج دیا وہ اپنا بنا لیا, محفوظ کر لیا, اور جو جمع کر کے رکھا وہ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ دیا. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو یاد رکھے اور وہاں ذخیرہ جمع کرا دے, وہ عقل مند ہے. اور باقی جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ میرا مال جمع رہے, کبھی بھی بوقت ضرورت کام آئے گا, تو بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اس کے کام نہیں آتا. دم نکلنے کے ساتھ ہی ملکیت کا کام بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایک ایک ذرے سے مرنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے, وارثوں کا حق ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اپنا نہیں رہتا. تو اپنا وہ تھا جو کھا لیا پی لیا پہن لیا اوڑھ لیا, اور جو سب سے اچھا اپنا ہے وہ جو آگے بھیج دیا. تو اس لیے آگے بھیجنے کی فکر زیادہ رکھیں کہ آگے جب موجود ہوگا تو وہاں آرام ملیں گے. ہمارے حضرت والا عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وکیل صاحب کا واقعہ سنایا کرتے تھے, اور اکثر بیشتر آپ نے اپنی زندگی میں بارہا سنایا. آپ کے مطب میں ایک وکیل صاحب آیا کرتے تھے, ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا تھا اور اس میں ان کی زندگی بھر کی پونجی تھی, کمائی. تو حضرت ہمارے باتیں چیتیں ہوتی تھی, کبھی بھی مذاق کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ وکیل صاحب یہ جو آپ پونجی ساتھ لیے پھرتے ہیں خطرہ ہے, اس کو آپ ایسا کریں کہ صحیح عزیز و اقارب میں کوئی معتمد آدمی ان کے پاس رکھوا دیں. کہتے کوئی مجھے کسی پر بھروسہ نہیں. دوستوں میں کوئی معتمد ہو ان کے پاس رکھوا دیں, کہنے لگے کسی پر بھروسہ نہیں. ویسا کریں بینک میں رکھوا دیں, کہنے لگے ان کا بھی بھروسہ نہیں. تو فرماتے تھے کہ بھائی بڑا خطرہ ہے, کب کی بات ہوگی یہ. ظاہر ہمارے حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے کافی دن ہو گئے, اپنی حیات میں بیان کرتے تھے, اور وہ بھی ہندوستان کے زمانے کی. تو ایک دن دیکھا کہ آئے بالکل منہ اترا ہوا, ہاتھ خالی. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, تیرا اترا ہوا دیکھ کے سمجھ گئے تھے لگا. آئے بہت ہی پسمردہ, ایک دم مرجائے ہوئے آ کے بیٹھ گئے, سلام کر کے بہت ہی ڈھیلا ڈالا. ارے تمہارے سمجھ گئے کام گڑبڑ ہو گیا. پوچھا وکیل صاحب پونجی کہاں گئی, کہنے لگے چلی گئی. ایک آدمی نے دیکھ لیا, تار لیا مجھے, چلا چھین کے بھاگ لیا. تو میرے محترم دوستو, اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے وہ اپنا ہے. میں اللہ تعالی کے فضل پر اور اس کی کرم نوازی پر جدی سے نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ میرا دل ہوتا ہے کہ اللہ میاں یہ آپ کا دیا ہوا مال ہے, آپ کی راہ میں دیتا ہوں, آپ اس کو اپنے یہاں اپنے خزانے میں جمع کروا دیں. بعض ایسے بہت خصوصی وہ واقعات ہوتے ہیں معاملات, تو میں کہتا ہوں یہاں تو خرچ کر کر آ کے برابر ہو جائے گا, میں اس کو اللہ میاں کے خزانے میں جمع کرا دیتا ہوں. تو بہرحال یہ بہت اچھا ہے, اللہ میاں کے خزانے میں جمع ہونے کے بعد اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. اور باقی یہاں جو کچھ بھی کھائے گا پیے گا ظاہر ہے کہ کھا پی کے وہ برابر ہو جائے گا, پہن اوڑھ کے برابر ہو جائے گا. اپنی زندگی میں جو اپنے ہاتھوں سے نیکی کے کام کر کے جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب لوگ, اور خصوصاً کار خیر کہ وہ انجام دے کے جاتے ہیں, سبحان اللہ کیا بات ہے. کتنے لوگ ہیں جس مسجد میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں, ان کے بنانے والے کیا بات ہے, انہوں نے 30-35 مسجدیں بنوائی پاکستان کے اندر, آج وہ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے. ایک آدمی بھی مسجد میں عبادت کرتا ہے ان کا ثواب پکا ہے, کوئی بھی تلاوت کرتا ہے مسجد کے اندر ان کا ثواب پکا ہے, دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب پکا ہے, دین کی ایک بات کرتا ہے ان کا ثواب پکا ہے, دین کی ایک بات سنتا ہے ان کا ثواب پکا ہے. تو بہرحال جیسے جنت کمائی انہوں نے, تو بہرحال اس طرح سے کتنے مدرسے قائم کرنے والے, کتنے غریبوں کی مدد کرنے والے, کتنی مسجدیں بنانے والے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کی دلی خواہشیں اور ارمان یہی ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کے ذخیرے جمع کر لیں. اسی طرح سے غریبوں غربا اور یتامہ وغیرہ کی کس قدر دیکھ بھال رکھتے ہیں, جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ کتنے گھرانے ان کے بندے ہوئے تھے اور کس کس کو وہ پہنچایا کرتے تھے, کس کس کی مدد کیا کرتے تھے, تو بہرحال وہ بڑے فائدے میں ہیں. اور گھاٹے میں وہ ایسے بھی میرے سامنے بعض واقعات ہیں, ایک ساتھ تھے کروڑ پتی ظاہر رہے زندگی بھر, آخر عمر میں پاکستان آ گئے, یہیں کے تھے اصل تو لیکن باہر رہتے تھے, اور عزیز اقارب میں کوئی خاص ملنا ملانا تھا نہیں, تو انہوں نے نہ جانے رقم کہاں رکھی ہوئی تھی کچھ پتا نہیں, اور انتقال ہوا ان کا تو اتنی یہ سمجھ لیجئے مختصر سے مدت میں کہ کچھ بتا بھی نہیں سکے, اور آج کل ہو گیا تو گھر میں بھی تھوڑی سی رقم نکلی. ایک اور تھے وہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے, ہمارے پیر بھائی تھے, ان کے ایک بھائی تھے جو سود خور تھے, لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے, چھوٹے بھائی تھے بٹیرا سمجھاتے تھے کہ یہ بہت برا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, اور ان کے اللہ کے پناہ کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا, نہ بیوی نہ اولاد, چھوٹے بھائی تھے ان کی ایک بیٹی تھی, باقی ان کے بھی کوئی نہیں تھا, میاں بیوی تھے اور ایک بیٹی تھی, بیٹی بھی الگ رہتی تھی اسلام آباد, تو بابا وہ حضرت سے ہمارے تعلق رکھتے تھے, بتیرا سمجھاتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے کہ میاں یہ کچھ نہیں ہے, سب یہ کہنے کی باتیں ہیں, اور خوب سود کھاتے تھے اور دیتے تھے لوگوں کو پیسے بڑی بڑی رقمیں. ان کا ایسا ہوا کہ آخر وقت میں ایسے بیمار ہوئے, باتھ روم میں گر گئے, گر کے نکل نہیں سکے, پڑوسوں کو بلایا گیا, انہوں نے نکالا, پاؤں ایسا پھنسا گٹر کے اندر کے نکلنا مشکل ہو گیا. بہرحال اس طرح سے پھر وہ ہسپتال میں داخل رہے, اور پوچھا ان سے کہ پیسے پائی وغیرہ کہاں ہے, تو گھر کے اندر ان کے مشکل سے 15-20 کے قریب نکلے, 15-20 ہزار کل, اور باقی جو تھا لاکھوں روپے کہاں تھے کہاں نہیں. بھائی نے بتیرا پوچھا کہ آپ نے کس کس کو دے رکھے, کچھ تو بتا دیں, پہلے کہ بتا دوں گا کہ کوئی بات نہیں, کوئی مر چھوڑ دے رہا ہوں. اور آگے چل کر یہ نوبت آئی کہ وہ مرض بڑھتا گیا, جو جو دوا کی کہ بے ہوش ہونے لگے, انہوں نے پھر بھی کہا کہ ابھی پیسے بتا دیں, یہاں کی پیمنٹ بھی میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی, بڑا اسپتال جو ہے ضیاء الدین اس کے اندر داخل تھے. تو بہرحال وہ انہوں نے بتا کے نہیں دیا, اور اس طرح سے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد 9-10 ہزار روپے کا مقروض کر گئے. تو وہ بتاتے تھے بیچارے کہ ساری رقم جو جان پہچان کے 2000 نظر آتے تھے آتے جاتے, ان سے پوچھا, ان کا بھائی ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے, ان کی لینے دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے, پہلے سارے مکر گئے. تو اندازہ کیجئے کیسی عبرت کی بات ہے, اپنے لیے جہنم میں ٹھکانا بنایا اور دوسروں میں اس طرح سے مزے اڑائے, تو بہرحال بڑی عبرت کی بات ہے. اور بتیرے وہ کہ جو آرام کا تو نہیں, لیکن بہرحال بتاتے نہیں ہے کہ کس کو دیا کس کو نہیں, اور اس طرح سے وہ سارا ہڑپ کر جاتے ہیں, تو وہ گھاٹے میں رہتے ہیں. بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جو ماشاءاللہ مسجدیں مدرسے طلبہ دینی خدمات ان میں حصے لیتے ہیں کنویں کھدوا لیتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے لیے صدقات جاریہ کا سلسلہ کرا دیتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ. اور اللہ پاک سے دلی دعا ہے دل میں ارمان اور تمنا ہے کہ اللہ پاک مجھ جیسے بھی سے بھی اس ناکارہ سے بھی اللہ پاک ایسے کام لے لے کہ ان کا کرم ہو جائے. دل بڑا ارمان کرتا ہے اور مچلتا ہے اور اس پر تسلی ہو جاتی ہے قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آپ نے کتنی بڑی بشارت دی ہے اور کس قدر حوصلہ بلند فرمایا. فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ سچے دل سے ارمان کرتا ہے کہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں یہ نیکی کا کام کرتا یہ نیکی کا کام کرتا تو اس کو وہی اجر و ثواب ملیں گے جو کرنے والے کو ملتے ہیں. تو دل میں ارمان رکھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پیمانے پر عطا فرمائے کہ میں مخلوق کی بہت خدمت کروں اور تار ہار خیر میں حصے لوں. اور اللہ پاک اگر مجھے عطا فرمائے تو اپنی طرف سے مسجدیں کیا اور مدرسے کیا اور اس طرح سے مراکز خیر کیا قائم کروں دوسروں کے جو دیکھتا ہوں تو رشک کرتا ہوں. اللہ پاک کی شان ہے. بہرحال ارمان کرنے میں اور تمنا کرنے میں مزاحتا نہیں تو بار کے پھر چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ذریعے سے بھی بڑے پیمانے پر کام لیں اور اس طرح ان کا کرم ہو جائے. بار کے یہ عمل یہی ساتھ رہے گا. اچھے عمل ہوں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا برے ہوں گے تو پریشانی ہوگی. ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ واقعہ اپنے بیان میں سنایا کرتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے اس امت کے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. جب یہ طائب ہو گئے تھے تو بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں شامل ہو گئے تھے. شروع کی زندگی ذرا رندانہ تھی پینے پلانے کا سلسلہ بھی تھا. تو ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. انہوں نے شادی کی ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی. ان سے ان کا ارادہ ہوا اور بہرحال ان سے شادی کر لی. اور شادی کے بعد اللہ پاک نے ایک بہت خوبصورت بیٹی دی بولی بھالی. اس کو حفظ شروع کرایا اور وہ ابھی چھوٹی ہی عمر کی تھی. دو تین سپارے حفظ کیے ہوئے کہ مشیت الہی بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی. تو اس کی یاد میں اور شراب میں بہت رویا کرتے تھے. ایک رات کو خواب دیکھا کہ ایک اژدہا بڑا لمبا چوڑا موٹا ان کے پیچھے لگا. یہ دوڑے گھبرا کر جنگل کی راہ لی. وہ پیچھے نہیں چھوڑتا ہے. راستے میں دیکھا ہے خوبصورت پتلے دبلے آدمی کھڑے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ میری مدد کیجیے, یہ اژدہا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں تو بہت کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یہ دوڑتے دوڑتے پہاڑ پر چڑھے اور سوچا کہ پہلی طرف کود جاؤں. اب جو اس کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا پہلی طرف آگ دہک رہی تھی. بہت خطرناک آگ تھی. رکے اور پھر واپس مڑے. وہ اژدہا پیچھے پیچھے دوڑا اور اس طرح سے دوڑتے ہوئے پھر اس کے پاس سے گزرے. کہا میری مدد کیجیے, یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. ان کا میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں, بڑا کمزور ہوں. وہاں سے دوڑتے ہوئے دوسرے راستے کی طرف دوڑے. وہاں جب پہاڑی پہ چڑھے تو ایک جگہ پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لڑکیاں وہاں بیٹھی تھی. ان میں ان کی لڑکی بھی بیٹھی تھی. لڑکی کو دیکھا, لڑکی نے ابو کو دیکھا اور اس لڑکی نے اس طرح سے ہاتھ کر دیا اور دہی کی طرف اور اژدہا وہیں رک گیا. یہ بیٹی کے پاس بیٹھ گئے زمین پر. اور بیٹی جب زندہ تھی دنیا میں تھی تو اس کو گود میں بٹھایا کرتے تھے, ران پر بٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے. اور بیٹی آپ کے جاڑے سے کھیلا کرتی تھی اور پیار کرتی تھی, لپٹتی تھی, گردن میں بائیں ڈالتی تھی اور اس طرح سے بہت ہی اچھا مندر ہوتا تھا. تو اسی طرح سے بیٹی گود میں بیٹھ گئی آپ کی ران پر اور آپ کے جاڑے سے کھیلنے لگی. اور آپ بہت خوش ہوئے, بڑا پیار کرنے لگے اور کہا بیٹی تم یہاں کہاں؟ تو اس نے کہا کہ ابو اللہ میں نے ہم چند لڑکیوں کو یہاں پر یہ غار ہے اس میں رکھا ہوا ہے, ہم یہاں رہتی ہیں, ابھی باہر نکلی تھی ہم کھیلنے کے لیے. اور آپ میرے فراق میں رویا نہیں کریں. مجھے اللہ پاک نے بہت اہم کی جگہ دی ہے, اور دوسرے یہ کہ آپ کے دل میں ارمان جو بچلتا ہے کہ میں اگر میری بیٹی زندہ رہتی تو حافظہ بناتا, اللہ پاک نے ہمارے یہاں پڑھنے کا انتظام فرما دیا ہے. تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ اچھا تو پھر بیٹی مجھے کچھ سنا کہ تو کیا پڑھتی ہے. تو اس نے وہ آیت پڑھی کہ جو آیت جو ہے جس کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی ایک حاتم صحیح تھے, انہوں نے وہ آیت پڑھی تھی اور اس سے اللہ پاک نے ان کے ہدایت کا دروازہ کھولا, وہ بھی بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوئے. انہوں نے پڑھا بچی نے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر دل ڈر جائے, بے ساختہ فرمانے لگے بلا بلا بلا. عربی میں بلا کہتے ہیں, اس کے معنی بے شک, کیوں نہیں کیوں نہیں, وہ وقت آ گیا بے شک بے شک. پھر کہا بیٹی یہ اللہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے اور تو نے اتنا ہاتھ کیا اور وہ رک گیا تو یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا کہ ابو یہ آپ کے برے عمل ہیں, اور کہا کہ راستے میں مجھے ایک بہت خوبصورت پتلے دبلے آدمی ملے, ان سے میں نے مدد چاہی, بھاگتے ہوئے جاتے بھی اور آتے بھی انہوں نے مدد کی, وہ کون تھے؟ کہا کہ وہ آپ کے نیک عمل ہیں. آنکھ کھلی, غائب ہو گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ولیوں کے اندر بہت اونچے مرتبے عطا فرمائے. کیا بات ہے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے سال کے سال, جب حرم شریف میں داخل ہوتے تو کہتے تھے لبیک, آواز آتی تھی غیب سے لا لبیک, یہ کہتے تھے بندہ حاضر ہے, آواز آتی تھی حاضری نہیں ہے, حاضری قبول نہیں. پھر کام میں لگے رہتے تھے, عمرہ طواف وغیرہ صحیح وغیرہ سب کرتے تھے, حج کرتے تھے, پھر مدینہ شریف جاتے تھے, پھر واپس ہو جاتے تھے. کئی سال اسی طرح گزر گئے, خادم خاص ساتھ ہوتا تھا. ایک سال وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ ہر سال اتنی محنت کر کے مشقت برداشت کر کے آتے ہیں اور جب حرم شریف میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لبیک اور ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک, تو آپ کیوں محنت کرتے ہیں بلا وجہ چھوڑیے. تو فرمایا کہ باولے کوئی اور گھر ہے جہاں چلا جاؤں, کوئی اور گھر ہے جہاں چلا جاؤں, ارے گھر پر نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا, میرا کام ہے لبیک کہنا اور مالک کی مرضی ہے وہ جو چاہے کہے. اللہ کے شاد دیکھیے کہ اسی سال عرفات میں حاتف غیبی نے آواز لگائی کہ مالک بن دینار کا حج قبول ہے, اور مالک بن دینار کے تو خیر سب کا حج قبول ہے. تو اللہ پاک نے اتنے اونچے مرتبہ عطا فرمائے. بہرحال بدعملی جو ہے یہ آدمی کو مصیبت میں ڈال دے گی, پریشانی میں ڈال دے گی, کہیں اجدہے کی صورت میں ہوگی, کہیں اونٹ کی شکل میں, کہیں بیل کی شکل میں, کہیں بھیڑیوں کی شکل میں, اور کہیں آگ کی شکل میں, نہ جانے کیسی کیسی ان کی شکلیں ہوں گی بدعملیوں کی, اور نیک عمل جو ہے ان کی اچھی شکلیں ہوں گی, اچھی صورتیں ہوں گی. اس لیے ہمیں آپ کو بدعملی سے بچنا چاہیے اور نیک اعمال میں لگے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل و شامل فرمائے, ہماری آپ کی خطائیں اور قصور معاف فرمائے. اللہ پاک ہماری ساری عورتوں کو بھی, آپ کو, ہمیں سب کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے, اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لے, اللہ پاک اپنا ہی رکھے اور نیکیاں کرا لے, ان کا کرم ہو جائے, اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یا زندہ توبت باقی انشاءاللہ آئندہ. پرچہ ہے. پہلی دعا کریں کہ اللہ پاک پکا نمازی بنا دے اور دونوں میاں بیوی میں محبت پیدا ہو اور روزگار بھی اللہ پاک عطا فرمائے. دوسرا پرچہ ہے میرے بھائی کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, کافی علاج کروایا ہے, اللہ پاک صاحب اولاد کر دیں. جو پرچہ دینے والے ہیں کسی مناسب وقت میں مجھ سے ملاقات کر لیں, اللہ پاک کو اگر مزدور ہو ذریعہ بنا دیں اور کامیابی عطا فرما دیں تو ان کی مہربانی ہے. ایک اور پرچہ ہے میرا بیٹا محمد عمیر بہت زبردست قسم کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے اور ہوش میں نہیں تھے, صرف آنکھیں کھولی ہیں, اللہ پاک رحم کرے اور آنکھیں پتا پڑے. ہمیں آپ کو ہر طرح سے اللہ پاک آپ کیسے دے مصیبتوں سے بچائے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے الٰہ العالمین طاعت کے خوف کا بھی غذا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے. اے اللہ تقوی عطا فرمائیے, آج دین کی تاریخ اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے, غرور و تکبر و ریاکاری سے بچائیے. اے اللہ آپ کے یہ بندے سائر بندیاں دین کی خاطر یا اللہ یہاں آتے ہیں اور آپ میں سے جو کچھ بھی کرواتے ہیں دلوں میں اتار دیجئے, اور یا اللہ ہم سب کو ایک ہی کشتی کا سوار بنا دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیں جمع فرمائیے, اور یا اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے, ہم سے دین کا خوب کام لیجئے, ہمارے سب کے دلوں کی حالت اچھی کر دیجئے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, تمام سرور و فطروں سے بچائیے, غرور و تکبر سے بچائیے, آج دین کی تاریخ اخلاص کا پیکر بنائیے. اے اللہ ہمیں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری صورت بھی اور سیرت بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موافق کر دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور بہت کمزور ہیں, نفس اور شیطان ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کے شر سے ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچائیے, اور یا اللہ سب کو نیک بنا دیجئے, اور یا اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے, حضور کا سچا پکا امتی بنا لیجئے, متبع سنت بنا لیجئے, اور یا اللہ ہمارے تمام خطائیں اور قصور اور گناہ معاف فرما دیجئے. ہم آج بھی آپ کے سامنے ہیں اور کل بھی آپ کے سامنے ہوں گے, یہیں در بدر فرما کر ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے. ہمارا ایک ایک قصور, ایک ایک خطا, ایک ایک گناہ چھوٹے ہو یا بڑے, جان کر کیا بھول کر, کھلا کھلا کیا چھپ کر, سب معاف فرما دیجئے, اور باقی مانگا زندگی نہایت پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے بہت سے بندے مجھ سے اور بندے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, ان میں جو بھی باطنی امراض ہیں ان سب سے بھی انہیں نجات عطا فرمائیے, اور یا اللہ پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. جو یا اللہ نمازیں نہیں پڑھتے انہیں نمازی بنا دیجئے, جن کی آنکھیں گناہ کرتی ہیں ان کی آنکھوں میں یا اللہ پاکیزگی پیدا فرمائیے, اور یا اللہ جن کے ہاتھ گناہ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو گناہوں سے روک کر اور ان سے نیکی اثر آئیے. دل و دماغ جو گناہ کرتے ہیں یا اللہ ان دل و دماغ میں گناہوں کے ساتھ تھوڑا ختم فرما کر نیکیوں کے جذبے یا اللہ غالب فرمائیے. اے اللہ اپنا کرم فرمائیے, یہ وجود آپ نے عطا فرمائے سراپا, یا اللہ ہمیں نیکی بنا دیجئے اور گناہوں سے بیدار فرمائیے. ہمیں یا اللہ دنیا میں رکھتے ہوئے ہماری آخرت کو سنوار دیجئے, دنیا بھی سنوار دیجئے, آخرت کا ذخیرہ خود جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پوری زندگی جتنی بھی باقی ہے ہمیں اپنے اتباع میں اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. تمام مرضی تمام یابات سے, مرگ مفاجات سے, حادثات اور سانحات اور بلیات اور زلزلوں سے, دھماکوں سے, برف و حرف سے یا اللہ بچائیے, ہر شہر سے مالا مال فرمائیے, ہر شہر سے اپنی حفاظت میں رکھیے. اے اللہ نظر بس سے بچائیے, حاسدوں کے حسد سے بچائیے, مفسدوں کے فساد سے بچائیے, اور ہر شہر سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.